کلاب ہو چکی تیار مولا
الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادنا الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى سواء اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہماری ان مجالس کو ہماری قلبی بصیرت کا ذریعہ قرار دے اور ہمیں با بصیرت مؤمن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ازاداری ہے سید الشہداء اپنے اندر ایک ایسی معنویت لیے ہوئے ہے کہ اس معنویت کا اثر ہر طرف نظر آتا ہے بشرطے کہ انسان کی آنکھ پر پردہ نہ ہو اور دل غافل نہ ہو۔ اس معنی میں کہ عزاداری سید الشہداء کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ انسان کے قلب سے شقاوت اور سنگدلی کو دور کر رہا ہے۔ جو حسین ابن علی پر روتا ہو وہ کبھی بھی شکی نہیں ہوتا، کیونکہ شکاوت کا تعلق دل سے ہے۔ دل اگر پتھر ہو جائے تو پھر انسان ہر ظلم پر تیار ہو جاتا ہے، جبکہ عزاداری سید الشہداء دل میں رقت جنم دینے کا اور پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اور اگر اس عزاداری سے انسان قلبی طور پر متصل رہے تو انسان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے زیادتی اور ظلم کی بو بھی آئے، اس لیے کہ عزاداری خود مانع ہے ان تمام مسائل میں۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء کی تاکید ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اس لیے ہمیں بہت زیادہ تاکید نظر آتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو زندہ رکھو، اپنے بچوں کو عزاداری سید الشہداء سے ہمیشہ مانوس رکھنے کی ہمیں تلقین نظر آتی ہے احادیث میں بھی اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے اور اخلاق میں بھی۔ خود ذرا سوچئے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد کیا ہے؟ ہم میں اور مسیحیوں میں بڑا فرق ہے نظریاتی طور پر۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام عالم انسانیت کی نجات کا پیغمبر ہے، اور جس عالم انسانیت کی نجات کا پیغام لے کر اسلام آیا ہے اسی اسلام نے ائمہ یہودہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اگر اس زمین کے سینے پر بہترین مربی کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ اہل البیت ہے. اہل البیت کا کام تربیت نفوس انسانی ہے. اہل البیت کا کام انسانوں کو قدرتوں سے، شکاوتوں سے، کثافتوں سے، گندگیوں سے نکالنا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے اسوہ کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، اور بعض اوقات اپنے اجتماعی کردار میں کبھی سختی دکھا کر اور کبھی نرمی دکھا کر. یہ سب کا سب جو ہے ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت کا حصہ. جب دین تا قیامت ہے، دین تا قیامت ہے، تو پھر اس دین کی رہنمائیوں کو بھی، احکام کو بھی، اس کے راستے کو بھی تا قیامت زندہ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا پیغام قیامت تک کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دین کی دعوت دی گئی ہو لیکن دین کے جو عملی کردار ہیں وہ کسی ایک زمانے تک محدود ہو، باقی زمانے اس سے محروم ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر ہم مجموعی طور پر ائمہ یہودہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کا جائزہ لیں، تو یہ جو 250 سال ہے، تقریباً 255 سال نبی کریم کی بعثت سے لے کر امام اثر کے پردے غیب میں تشریف لے جانے تک، یہ جو عرصہ ہے، اس عرصے میں تربیت کا ایک مکمل نظام اور معاشرے کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا ایک خوبصورت طریقے کار اور ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایک حکمت عملی آپ کو معصوم اور عصمت کے زمانے سے ملتی ہے. جو چیز ہمارے ہاں ہے لیکن دوسروں کے ہاں نہیں ہے، وہ یہی امتیاز ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 250 سالہ زمانے عصمت سے نوازا اور باقی لوگ اس زمانے عصمت سے مستفید نہ ہو سکے. نتیجتاً ان کے پاس صرف 23 سال کی وہ زندگی ہے جس کو وہ زمانے عصمت ماننے پر بعض لوگ مجبور ہیں اور بعض لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں 250 سال یعنی 255 سال عصمت کا دور ہے. اور اس عصمت کے 250 سالہ دور میں جس جس طرح کے حالات اور جس جس طرح کے چیلنجز انسانی معاشرے کو درپیش رہے، اس کے مطابق حکمت عملی بھی سامنے آتی رہی، تاکہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے سامنے علی کا کردار بھی ہو، حسن کا کردار بھی ہو، حسین کا کردار بھی ہو اور آل حسین کا کردار بھی ہو، اور دیکھا جائے کہ کس دور میں کس طرح کے تقاضے ہیں اور اس طرح کے تقاضوں کے مطابق پھر اس طرح کی حکمت عملی جو اسی معصوم ہی سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، اس حکمت عملی کا مظاہرہ کیا گیا. لہذا جب جبر کا دور ہے تو ماحول اور ہے، آزادی کا دور ہے تو ماحول اور ہے. امیر المومنین کی 25 سالہ وہ جو خاموشی کا جس کو کہا جاتا ہے خاموش رہے وہ دور ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں، اور جب امیر المومنین 4 سالہ اقتدار میں آئے تو اس کے تقاضے اور ہیں. اسی ایک امیر المومنین کی زندگی میں آپ کو دو طرح کے ایسے عظیم ترین نمونے نظر آتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں امیر المومنین 25 سال خاموش رہے اور گھر میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف 4 سال میں وہ جوانی دکھائی، وہ طاقت دکھائی، وہ حکمت دکھائی، وہ فراست دکھائی کہ جو رسول کریم کے دور میں دکھا چکے تھے، اور درمیان میں یہ جو گیم ہے 25 سال کا وہاں پر آپ کو اس کا تحرک نظر نہیں آتا، جبکہ اس تحرک کے بغیر ہدایت ضرور نظر آتی ہے، رہنمائی ضرور نظر آتی ہے اس 25 25 سالہ دور میں بھی، لیکن اس طرح کا تحرک نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے اہل سنت بھائی بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی امام علی علیہ السلام تو چیف جسٹس تھے اور خلفاء کے بڑے قریب تھے، مسئولیتیں انہوں نے سنبھالی۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ امیر المؤمنین کو خلفاء سے جتنے بھی اختلافات تھے، ان اختلافات کے باوجود جو خلافت کے مسائل تھے ان سے امیر المؤمنین لاتعلق رہے، اس لیے کہ اس کو غصب سمجھتے تھے۔ لیکن جہاں اسلام اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ درپیش ہوا، وہی پر انہی خلیفوں کو جن کو وہ درست نہ سمجھتے تھے انہی کی انہوں نے مدد بھی کی۔ یہ دو حکمت عملیاں ہیں اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں خلیفہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، وہیں پر جب اسلام اور دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جب دشمن کی طرف سے خطرہ ہو اس قلمرو اسلام کو، اسلامی ریاست کو، تو اس اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے وہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس عہدے اور اس منصب پر جو لوگ ہیں وہ دین حق کے تعلیم اور پیغام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ حکمت عملیہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں بھی نبی کریم کے بعد سے لے کر خلیفہ ثالث کے قتل تک، اس پورے دور میں امیر المؤمنین جوان تو تھے، تلواروں کے پاس تھی، قوت بھی بازوؤں میں موجود تھی، لیکن اس پورے عرصے میں کسی جنگ میں امیر المؤمنین شریک نہیں ہے، کسی جنگ میں شریک نہیں، کسی قتال میں شریک نہیں ہے، کسی فتوحات جن کو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں ان میں امیر المؤمنین طرف سے نفیر جا کر شریک نہیں ہوئے۔ جبکہ امیر المؤمنین وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم کے دور میں کوئی ایک جنگ بھی نہیں چھوڑی، ہر جنگ میں صف اول پر رہے، ہر جنگ میں پہلا جو تلوار چلتا اور دشمن کو شکست ہوتی وہ صحرا امیر المؤمنین کے سر ہوتا۔ لیکن وہی امیر المؤمنین اس عرصے میں تلوار نیام میں اور آرام سے اپنے کاموں میں مصروف، اور یہ جو جنگ اور اس طرح کی فتوحات ہے اس میں ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ لیکن جہاں خطرہ تھا اسلام کو، جہاں قلمرو اسلام کو، جہاں پر سرحدوں کو، جہاں پر باہر سے بیرونی حملوں کا خوف تھا، وہاں پر جب آتے پوچھتے تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، رہنمائی کبھی بھی آپ نے روکی نہیں، ہدایت کا سلسلہ کبھی بھی آپ نے روکا نہیں۔ اس لیے کہ ہدایت دینا علی کی ذمہ داری ہے، کوئی قبول نہ کرے کرے یہ اس کا نصیب ہے، لیکن چونکہ خود امیر المؤمنین منبع ہدایت ہے اس لیے ہدایت دینا ان کی ذمہ داری ہے، سامنے والا چاہے کچھ بھی کرے قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ اسی امیر المؤمنین کو خلیفہ ثالث کی موت کے بعد، قتل کے بعد دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ کم از کم 58 سال سے اوپر، تقریباً 58 سال سے اوپر، یعنی وہ جوانی کے 25 سال گزار چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب جب فتنہ اٹھتا ہے تو وہی ذوالفقار نیام سے باہر آتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کس کے خلاف؟ فتنے کے خلاف، نفاق کے خلاف، اور دین کی جڑوں کو کاٹنے والے جاہلوں کے خلاف۔ وہ چھوٹی بات نہیں ہے، امیر المؤمنین کو کافروں سے خطرہ کوئی نہیں تھا، امیر المؤمنین کو مشرکوں سے خطرہ کوئی نہیں تھا، امیر المؤمنین کو کس چیز سے خطرہ تھا؟ جہالت سے، نادانی سے۔ امیر المؤمنین کے مقابلے میں جو لوگ اٹھے وہ کون تھے؟ وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رکھتے تھے، جو عبادات کرتے تھے، لیکن جہالت تھے، حق سے آگاہ نہیں تھے۔ امیر المؤمنین کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا۔ اس کی یاد رکھیے، اسلام کو کافروں سے کم نقصان پہنچتا ہے لیکن اہل نفاق اور جاہلوں سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیشہ جو نقصان ہے وہ جاہلوں سے، جہالت سے، نادانوں سے، نادانی سے، اور اندر کے اہل نفاق سے پہنچتا ہے۔ کیونکہ جب آپ یورپ، آپ سے بہت سارے لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے، کمی رہ گئے ہوں گے، حوصلے وغیرہ گئے ہوں گے، جو آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کھانے میں بھی، پینے میں بھی، حلال و حرام میں بھی، اور بچوں کی تربیت میں بھی، کہ یہاں بچوں کی چیلنجز بہت بڑے ہیں، اس لیے کہیں ہمارا بچہ حرام نہ ہو جائے. وہی جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہاں پر اس طرح کے خطرات کم نہیں ہیں، اس لیے وہاں پر چونکہ کافر ہے کانشسنس زیادہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ نفاق ہے اس لیے اس نفاق کے ماحول میں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. ورنہ ابھی یہاں پر چیلنجز کم تو نہیں ہے، تربیت کے حوالے سے ہو، عقائد کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، جتنے چیلنج وہاں پر ہیں کم از کم اتنے ہی چیلنجز یہاں پر بھی ہیں. لیکن چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر سامنے کفر چہرے پر نقاب ڈال کر نفاق کی صورت میں آیا ہے، اس لیے ہم اس سے غافل ہیں. بعض اوقات وہی نفاق آپ کے دین کے لبادے میں آتا ہے، بعض اوقات وہی نفاق آپ کے مذہب کے لبادے میں آتا ہے. اس وقت جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر اس پر آپ غور کریں تو آپ کو زیادہ تر اہل نفاق نظر آئیں گے. جو اس وقت غزہ کے معاملے میں آ کر دیکھا، یہ کون لوگ ہیں جو 57 اسلامی ممالک پر قابض ہیں لیکن وہاں پر انسانوں کا، بے گناہوں کا خون بہتا ہے اور ان کے لبوں پر اعتراض کا ایک جملہ نہیں آتا اور ان کی طرف سے ایک گولی نہیں چلتی. وہ مسلمان جن کو جن کے چہرے مسلمان ہوا ہے اور اندر کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے. اور پھر نادانی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے ہی لباس میں لوگ اسی حکمت عملی کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بولنا کچھ نہیں چاہیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف یا حسین کرے، ہم صرف آنسو بہائے، ہم صرف قلم نکالے، ہم صرف جلوس نکالے، باقی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ ذرا غور کریں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جہالت کی، نادانی کی، دین کی گہرائیوں سے عدم آشنائی کی. جبکہ آپ اہل البیت کی زندگی کو دیکھیں، اہل البیت کی زندگی میں آپ کو شعور ملتا ہے، عقل، تدبر، تعقل. آپ اگر خود قرآن پر غور کر لیں، قرآن کریم کی آیات کو کیا انگریز میں آپ تقسیم کر لیں تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جس چیز پر قرآن نے زور دیا ہے وہ کیا ہے؟ تعقل، عقل استعمال کرنا، تدبر، غور و فکر کرنا، تفکر، گہرائیوں میں جانا، تعمق، گہرائیوں میں جا کر اصل چیزوں سے آشنا ہونا. جو لوگ جتنے سطحی ہوتے ہیں اتنے زیادہ شکست کھا جاتے ہیں، جو لوگ جتنے سطحی مسلمان ہوتے ہیں، عبادات کو نہ دیکھیے، چہرے اور ماتھے پر سجدوں کے نشانات کو نہ دیکھیے، یہ انسان کے تدبر، تعقل اور اس کی گہرائی کی علامت نہیں ہے، یہ اس کی بصیرت کی علامت نہیں ہے. بصیرت انسان کی حکمت عملی اور اس کے عملی کردار کے نتیجے میں سامنے آتی ہے کہ یہ شخص بابصیرت ہے یا نہیں ہے. اس لیے بصیرت عبادات سے ظاہر نہیں ہوگی کبھی بھی. جبکہ دین کی خواہش یہ ہے کہ انسانوں کو بابصیرت بنائے. امیر المومنین کی زندگی پر آپ غور کریں، امیر المومنین روتے تھے تنہائی میں، کنویں میں سر دے کر. کوفہ میں جب عمار شہید ہوئے تو امیر المومنین کے پاس دشکر میں کم لوگ تو نہیں تھے، لیکن راتوں کو روتے ہوئے فرماتے تھے اینا عمار، اور عمار کہاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عمار بابصیرت سپاہی تھے علی کے، بابصیرت سپاہی. جبکہ علی کے لشکر میں ہزاروں لوگ تھے، میں لاکھوں لگا ہوں، لیکن چونکہ بصیرت نہیں تھی تو اس عدم بصیرت کی وجہ سے ہوا کے ہلکے سے تھپیڑے سے ادھر سے رخ موڑ لیتے تھے، ادھر چلے جاتے تھے، چونکہ بصیرت نہیں. آپ اگر نہروان کے خوارج کی زندگی کو دیکھیں، یہ خوارج کیسے لوگ تھے؟ عبادت گزار، نمازی، عام اصطلاح میں جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی عبادت گزار، بڑے ہی تہجد تحجد کے پابند، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ عقل کی، بصیرت کی، شرافت کی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی، اہل حق اور اہل باطل کو پہچاننے میں یہاں پر جس بصیرت کی ضرورت ہے اس بصیرت کی کمی تھی۔ لہذا ایک طرف معاویہ کے بارے میں کہتے تھے وہ بھی اسلام کا خارج ہے، اور دوسری طرف امیر المؤمنین کے بارے میں جسارت کرتے تھے یہ بھی کافر ہو گئے، جبکہ خود اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے۔ بصیرت کی کمی، بصیرت کی کمی، بصیرت جہاں پر نہیں ہوگی وہاں پر دشمن آپ کے اپنے لوگوں کو اپنا سپاہی بنا لے گا۔ آپ کے لوگ ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بھائی ہوں گے، آپ کے تنظیمی ساتھی ہوں گے، آپ کی انجمنوں کے ممبرز ہوں گے، لیکن دشمن کے میدان میں کھیل رہے ہوں گے اور دشمن کے ہدف کے مطابق اپنے مواقع دے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ بصیرت نہیں ہے۔ کیوں؟ گہرائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے کام نہیں لیتے، تدبر سے کام نہیں لیتے۔ اب ذرا خود امیر المؤمنین کے اپنے دور کے ان واقعات کو دیکھ۔ ایک شخص آیا شام میں، دمشق میں، کوفہ سے آیا تھا شام میں، تاجر تھا۔ کوفہ والوں نے، شام والوں نے دمشق والوں کو دیکھا، اس کو پہچاننے کی کوشش کی، پہچان لیا، کہا کہ تم فلاں جنگ میں ہمارے مقابلے میں علی کے لشکر میں تھے، تم تھے؟ کہا ہاں تھا۔ پکڑ لیا اور پکڑ کے لے گئے معاویہ کے دربار میں، کہا کہ یہ جو اس کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی ہماری ہے، یہ اس کی نہیں ہے۔ معاویہ نے گواہ مانگے، یہ 40 گواہ لے کر آ گئے۔ وہ جو اونٹنی کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، تو جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھئی معاویہ، میں آیا ہوں کوفہ سے، عراق سے، اور یہاں پر مال اور تجارت لے کے آیا ہوں، اور اسی حیوان پر، اسی اونٹ پر میں اپنا مال لاد کر لے کر آیا ہوں، تو کیسے ان کا ہوا؟ کہا کہ نہیں، یہ ہمارا ہے، تمہارے پاس گواہ کتنے ہیں؟ 40۔ 40 لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ یہ اونٹنی اس شامی کی ہے، عراقی کی نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ عراقی نے بڑھ کر کہا کہ اے امیر شام، تم دیکھ لو، یہ اونٹنی نہیں ہے، اونٹ ہے، یہ گواہی دے رہے اونٹنی کی، اور 40 گواہ لے کر آئے۔ تو جواب میں جو فرمان صادر ہوا وہ یہ کہ گواہیاں مکمل ہیں، اس لیے اونٹنی جو ہے اسی کی ہے، اونٹنیوں کو دے دی، وہ چلے۔ معاویہ نے اس عراقی کو بلایا، کہا کہ کوفہ سے آیا ہوا تھا، کہا یہ پیسے لے لو، اونٹنی کی یا اونٹ کی قیمت کے دگنا تگنا زیادہ پیسہ دے دیا، اور کہا کہ یہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا جا کے علی سے کہو میرے پاس اس طرح کے احمق لوگوں کی 100,000 کی فوج آئے، 100,000 کی فوج۔ علی سے پوچھو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جہاں معاشرہ احمق ہو امام معصوم بھی عاجز ہو جاتے ہیں، امام معصوم بھی، احمقوں سے کون لڑے، بے وقوفوں سے کون لڑے، ناداروں سے کون لڑے؟ اس لیے ائمہ آئے نادانی سے نکالنے کے لیے اور شعور کا رزق بانٹنے کے لیے، اس لیے ائمہ آئے، اس لیے ائمہ آئے کہ انسانوں کی تربیت کر کے ان کو حنقاء میں سے نکال کر اہل عقل میں شامل کر سکے، سوچنے والوں میں شامل کر سکے، اہل تدبر اور اہل تفکر میں شامل کر سکے۔ ہمارے ہاں اس لیے عقل کو پہلی حیثیت دی گئی ہے۔ آپ ہماری احادیث کی کتابیں دیکھیں، ہمارے ہاں سب سے معتبر کتاب جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کافی، کافی کے ابواب دیکھ لیں، پہلا باب، پہلا باب توحید نہیں ہے، پہلا باب توحید نہیں ہے، پہلا باب کیا ہے؟ کتاب العقل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم میں عقل نہ ہو اس کو توحید بھی نہیں سنبھال سکتی، توحید کو بھی وہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس میں جو سلفی جس طرح کی فکر داعشیوں کے اندر عام ہوئی، کیا وہ موحد نہیں تھے؟ تھے۔ کیا وہ خدا پرست نہیں تھے؟ تھے۔ کس کے کام آ رہے تھے؟ اسرائیلیوں کے۔ کس کے کام آ رہے تھے؟ صہیونیوں کے۔ کس کے کام آ رہے تھے؟ امریکیوں کے۔ کیوں؟ اس کی وہ توحید جس میں شعور نہ ہو اور عقل نہ ہو وہ اللہ کے دشمنوں کے کام آ سکتی ہے، اللہ کے دین کے کام نہیں آ سکتی۔ سلام جب محمد والی انحراف جنم لیتا ہے. انحراف کب جنم لیتا ہے؟ جب بیوقوف لوگ منحرف لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے آج اپنے اسی معاشرے میں دیکھا ہو کہ کس کس طرح کے چھوٹے چھوٹے فکری مسائل پر لوگوں نے ایک دھڑے کو پوری امت سے پورے تشیعوں سے الگ کر دیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ممبر پر گالم گلوچ ہونے لگی ایک دوسرے کے خلاف. یہ فلاں عمل کو جائز اور وہ فلاں عمل کو ناجائز. کیوں؟ اس لیے کہ عقل نہیں، اس لیے کہ تدبر نہیں تھا، اس لیے کہ تعقل کی قوت نہیں تھی. اور جب جاہل معاشرہ ہو اس جاہل معاشرے میں اس طرح کے شیاطین اور ابلیسوں کی پینیٹریشن بڑی ہی آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے. جب یہ آسان آ رہی ہے سید الشہداء جہالت کے فروغ کا نہیں، جہالت کا گلا کاٹنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہی آسان آ رہی. آپ دیکھ رہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً پنجاب میں، خصوصاً یہاں پر بھی ظاہر اس کے اثرات ہیں کہ آپ کو اسی آزاداری کے ذریعے سے جہالت کی دکانیں کھلتی ہوئی نظر آئیں، جبکہ یہ آزاداری انسان کو عرش مولا تک پہنچانے کے لیے ہے. یہ آزاداری انسان کو علی کے کردار میں ڈھال کر اللہ کا عبد بنانے کے لیے ہے. یہ آزاداری انسان کو شمشیر زن بنا کر حسین ابن علی کا سپاہی اور ساتھی بنانے کے لیے ہے. لیکن اسی آزاداری سے ہمیں تقسیم کیا گیا اور اسی آزاداری کے ذریعے سے ہمارے اندر سے وہ روح نکال لی گئی. کتاب اللہ کی صفات آپ دیکھیں قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حوالے سے کہا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. قرآن ہے، ان کی کتاب ہے، لیکن اسی کتاب کے ذریعے سے ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ہدایت پا جاتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو جاتی ہے. کتاب ایک ہی ہے لیکن کچھ کی گمراہی کا سبب ہے اور کچھ کی ہدایت کا. حسین ابن علی بھی اسی کتاب کی عملی شکل ہے. اس لیے حسین ابن علی کی آزاداری بھی عاقلوں کی ہدایت کا سبب ہے، عاقلوں کی تربیت کا سبب ہے، عاقلوں کو عرش مولا تک پہنچانے کا سبب ہے، اور جو کم عقل ہے ان کی گمراہی کے رستے کھولنے کا سبب ہے. اس لیے آزاداری کو حسین ابن علی کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں. ہم عام طور پر اگر آپ مورخین کو پڑھیں، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ تشیعوں کی تاریخ سرخ ہے، تشیعوں کی تاریخ میں خون ہی خون ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یا صرف کربلا کی بات نہیں ہے، بلکہ کربلا سے پہلے بھی جو اہل بیت کے ساتھی تھے انہوں نے ہمیشہ خون دیا، ہمیشہ جانے دی، ہمیشہ وہ سختیاں برداشت کی، لیکن جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کو اس طرح کے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو کربلا کے بعد بھی ایسا ہی رہا. آج یہ جو آپ کو سادات پوری دنیا میں پھیرے ہوئے نظر آتے ہیں اور مکہ مدینہ میں کوئی نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آل رسول نے اپنا وطن چھوڑ کر زندانوں میں جا کر مختلف علاقوں میں در بدر ہو کر ہم تک دین تو پہنچایا لیکن اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آل رسول اور علی کے مکتب کے ماننے والوں کی یہ خصوصیت نہیں ہمیشہ کہ ہمیشہ ان کے مقابلے میں ساری کفر کی اور نفاق کی قوتیں کھڑی ہوں. آج بھی وہی صورت ہے لیکن فرق ہے. عباسیوں کے دور اور آج میں فرق ہے، امویوں کے دور اور آج میں فرق ہے. تب حقیقتاً کوئی اٹھ کر سر اٹھا کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں علی کا شیعہ ہوں. اس لیے بہت سارے مواقع پہ تکیے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن آج عالم کفر کے مقابلے میں، عالم شرک کے مقابلے میں، عالم استبداد کے مقابلے میں، عالم استعمار کے مقابلے میں، عالم استکبار کے مقابلے میں، یہ ساری اصطلاحات قرآنی ہیں، ان تمام غیر خدائی قوتوں کے مقابلے میں اگر کوئی قوت اللہ کی پشت پناہی کے ساتھ اور توحید کا پرچم لے کر کھڑی ہے تو اس کھڑی قوت کا نام علی کا مکتبہ ہے۔ یہ آج کی بات، آج وہ دور نہیں ہے، آج علی کے مکتب کے غلبے کا دور ہے، آج علی کا سپاہی چھپ کر زندگی نہیں گزار رہا، سینہ تان کر، سر اٹھا کر، چیلنج کر کے اور اپنی شناخت بتا کر زندگی گزار رہا ہے، وہ دور نہیں ہے۔ اس لیے مکتب کی تعلیمات کو پہچانیے کہ مکتب کی تعلیمات آپ سے چاہتی کیا ہے، مکتب کی تعلیمات آپ کو کس مقام پر دکھانا چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے۔ حج اسلامی دنیا کے حوالے سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور موحد اہل قبلہ اور اہل توحید قوتوں کی قدرت نمائی اور طاقت کے اظہار کا سب سے بڑا میدان ہے، لیکن وہی میدان استعمار اور سرمایہ دارانہ نظام کی نوکری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح نکال لی گئی، جب روح نکال دی جائے تو حج اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، آزاداری بھی اسی طرح سے ہے، آزاداری بھی اس تمام تر ظالمانہ نظام کے مقابلے میں مثلی لا یبایع مثلہ کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ آزاداری حسینی روح کو سیکھنے، جذب کرنے اور اس کے اظہار کا نام ہے۔ آزاداری یعنی امام حسین علیہ السلام سے وہ حریت ہم حصول کریں اور اس حریت کا عملی میدان میں لایا جائے، آزاداری یہ ہے۔ آزاداری ایک طرف بیٹھ کر صرف رونا نہیں ہے جیسے بعض احمقوں نے سمجھ لیا ہے، اگر صرف رونا ہو تو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ پڑی، آپ کو حیرت ہوگی۔ رونے پر دو چار باتیں میں عرض کروں اگر آپ اجازت دیں، ذرا سلوات ملیے میں محمد والے میں، رونا خود کمال ہے یا نہیں ہے، اعلی صفات میں سے ہے یا ادنا صفات میں سے ہے، اس پر غور کریں۔ کیا نفس سے رونا یعنی عمل، رونے کا عمل آیا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس شکل میں ہو تو عبادت ہے، اس شکل میں ہو تو ضلالت ہے۔ ہر رونا عبادت نہیں ہے اور ہر رونا ضلالت نہیں ہے، رونے اور رونے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک بزدل جب سامنے سے آنے والے طاقتور کو دیکھ کر روتا ہے تو یہ اس کی بستی کی انتہا ہے، یہ رونا اس کی اندر کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب ایک اور فرد اپنے سامنے ہیرو کو آتا ہوا دیکھے اور اس کا گلا کٹتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک آگ جنم لے کہ میں اٹھ اسی ہیرو کی طرح سے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کی گردن کاٹنے والے کی گردن کاٹوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو یہ آنسو عبادت بھی ہے اور انسان کے عروج کا ذریعہ بھی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ بھی رونا ہے وہ بھی رونا ہے۔ رونا انسانی صفت ہے، انسانی صفت، اور اس انسانی صفت میں حیوان بھی شامل ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے حیوانی صفت۔ وہ کیوں؟ اگر آپ شریعت میں قربانی کے جانور کو جب لے آتے ہیں تو احکام کیا ہے اس کے، کہ قربانی کے جانور کو جب آپ گھر لائیں گے اور ذبح کرنا چاہیں گے تو دوسرے جانوروں کی نگاہوں کے سامنے ذبح نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شعور ہے، وہ جانور جب دیکھے گا وہ اس کا جگر کٹے گا، اس کو رحم آئے گا۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک کا معارف کا ایک سمندر پنہا ہے، معرفہ ہے سمجھ رہے, کون جس کا بھی ہو, انظر ما قال ولا تنظر من قال. امیر المومنین کا کروانا ہے, یہ دیکھو قول کیا ہے, یہ دیکھو بات کیا ہے, یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے. اگر ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ امام معصوم کا نہیں ہے, لیکن اگر وہ قرآن کا ترجمان ہو تو ہماری سر آنکھوں پر ہے. لیکن اگر امام سے منسوب کر کے کوئی کہے, لیکن امام کے شایان شان اور قرآن کی روح سے متصادم ہو, تو خود امام کہتے ہیں کہ دیوار سے دیواروں ہمارا نہیں ہے. اسی لیے کلام خود اپنی جگہ معارف کا, معانی کا ایک سمندر اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں. ہر روز عاشور کا دن اور ہر سرزمین کربلا ہے. بعض احمد میں واقعی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اس طرح کی باتیں بعض ایسے لوگوں سے سنتا ہوں جنہوں نے سر پہ امام علی رکھا ہو, کہتے ہیں بھائی یہ تو کربلا بس ایک ہی ہے اور عاشور بس ایک ہی ہے, اس لیے نہ کوئی زمین کربلا بن سکتی ہے اور نہ کوئی دن عاشور بن سکتا ہے, اس لیے یہ متصادم ہے تعلیمات اہل بیت سے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے جتنی عقل ایک عام انسان میں ہو سکتی ہے. تم تو خوارج سے بھی گئے گزرے ہو اپنی میدان میں, خوارج بھی اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. قرآن کریم کو پڑھیے, قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. کہا ہے اللہ نے, یعنی کہا ہے, یعنی کہا اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا. تو اللہ نور ہے, اب اگر میں اس لائف کو نور کہوں تو یہ جرم ہے, یہ غلط ہے؟ نہیں. کیوں؟ تو کیا اس کو کہنے سے یہ اللہ بن گیا؟ نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نور ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ جو نور ہے اسی اللہ کے نور کی ایک ذرہ برابر تجلی ہے جو تاریکی کو دور کرتی ہے. اللہ نہیں ہے, اس لیے آپ سورج کو بھی نور کہتے ہیں, چاند کو بھی نور کہتے ہیں. جب چاند اور سورج کی نورانیت کی بات آتی ہے وہاں پر تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کو نور نہ کہو ورنہ اللہ کے ساتھ شرک لازم آئے گا, اللہ ہی نور ہے. نہیں, وہاں پر تو آپ نہیں کہتے. تو بھئی جب کہا جاتا ہے کل یوم عاشورا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دن وہ عاشورا ہے جو امام حسین کے قتل اور خون ناحق کے بہنے کا دن ہے. نہیں, وہ دن اپنی تکوینی اعتبار سے بھی, تشریعی اعتبار سے بھی, اثرات کے اعتبار سے بھی انمول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب کہتے ہیں کل یوم عاشورا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن اس طرح سے ظلم سامنے آ سکتا ہے, ظالم سامنے آ سکتا ہے. ظالم سامنے آئے تو اس کے مقابلے میں مظلوم کو اسی طرح کھڑے ہو کر عاشور بنا دینا چاہیے تاکہ کسی ظالم کو یزید بننے کی جرات نہ ہو. یہ ہو رہا ہے. معلوم ہردے کا بالو کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کربلا بارا چلاب, کربلا غزہ, کربلا ابراہیم, کربلا تو ایک ہی ہے. ہاں بھائی کربلا ایک ہی ہے, کربلا ایک ہی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کربلا کا جو پیغام ہے وہ اس عراق کے کربلا کی چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے, وہ پیغام پورے عالم کے لیے ہے. اس لیے وہ حریت جہاں پیدا ہوگی وہ سرزمین کربلائی سرزمین ہوگی. اس لیے کہ اس سرزمین کو جو حریت کی خیرات ملی ہے وہ اس کربلا کی ہے جو حسین ابن علی کی کربلا ہے. اس لیے اگر کہیں پر حریت نظر آئے, کہیں پر ظلم نظر آئے اور اس ظلم کے مقابلے میں حر انسان اٹھ کر ظلم کا مقابلہ کرے, چاہے غزہ کا میدان ہو یا کسی اور ملک کا, کشمیر کا ہو, افغانستان میں بعض علاقے وہاں ہو, یا نائجیریا ہو, یا پاراشنار ہو, یا کوئی اور سرزمین, ہم کہیں گے کہ یہ بھی اسی کربلا کی نورانیت کا نتیجہ ہے. اس لیے یہ آج کی اس سرزمین کی کربلا ہے جس نے اس کربلا سے جو حسین کی کربلا ہے نور حاصل کیا اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اس لیے اس کو اس طرح سے نہیں ہر چیز پر اعتراض کرنا چاہیے. اصل بیماری کچھ اور, اصل بیماری کچھ اور.
آپ نے سنا ہوگا انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی کو امام خمینی کہا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، یا 13ویں امام آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں؟ یا نادان دوست یا دانا دشمن، یہ دونوں طبقات جس میں تھوڑی سی بھی اصل ہو وہ کبھی بھی اس طرح کے اعتراض نہیں کرتا. آج بھی اسی طرح کے اعتراض بعض احمد لوگ کرتے ہیں جن کے سروں پر امامہ نہیں ہوتا. بھئی آپ نے فلاں کو امام کہہ دیا، یہ 13ویں امام ہو گئے، فلاں کو آپ نے امام کہہ دیا 14ویں امام ہو گئے. آپ اپنے نماز کی جماعت کے امام کو امام کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ امام بخاری کہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ امام مسلم کہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ امام خمینی کہے تو آپ کو حرج نہیں. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب ہے اندر سے آپ بیمار ہیں. مشکل یہ ہے آپ کو اندر سے کوئی اور تکلیف ہے، اس تکلیف کا اظہار آپ امامت کا لبادہ اوڑھ کر کر رہے ہیں. یہ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام ایک ہے وہ امام جو منصوص من اللہ ہے، جو منصوص من اللہ امام ہے ان کی تعداد معین ہے اور وہ 12 ہے، اور کائنات میں کوئی اور اس مقام تک اپنے مرغ تخیل کو بھی نہیں پہنچا سکتا. جو باقی لوگ ہیں، ہر فن میں کوئی ایک انسان متبہر ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، اس فن کا پورا چہرہ بنتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو حدیث کا امام کہا جاتا ہے، تمام تاریخوں میں دیکھیں، بعض لوگوں کو تاریخ کا امام کہا جاتا ہے اس لیے انہوں نے تاریخ میں بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے انقلاب برپا کر کے انقلاب کی امامت کی ہوتی ہے. امام موسیٰ صدر کو امام کہا جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک پشمردہ لبنان کو انہوں نے ایک نئی حیات دی اور اس قوم اور ملت کی امامت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کا پرچم اٹھایا، سامنے کھڑے ہو گئے، قوم کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان کی امامت میں لوگ زندہ ہو گئے. لیکن یہ امام کہاں اور وہ امام کہاں؟ اب اگر اس امام سے اس امام کو اس طرح کے جاہل لوگ ملا کر ان کا انکار کرنا چاہے تو اس انکار کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ معلوم ہے کہ جن لوگوں کو مرجعیت سے تکلیف ہے، جن لوگوں کو تشیع کی اس مرکزی طاقت سے تکلیف ہے جس کی وجہ سے آج تشیع پوری دنیا میں سربلند ہے. تشیع کی دو ہی قوتیں، دو ہی قوتیں، دو ہی طاقتوں کا مرکز اور محور، ایک آزادانی سید الشہداء اور دوسری مرجعیت اور رہبریت. آپ یہ دیکھیں، وقت نہیں ہے اگر میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں. مرزا شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، ایک فتویٰ، الیوم استعمال دتن و تمباکو حرام است. کس کے خلاف؟ ایران پر انگریزوں کے معاشی قبضے کے خلاف. وہ پوری طرح سے قابض نہیں ہو پائے تھے، لیکن انہوں نے یہاں کے زمینداروں کو خریدا اور تمباکو کی فصلیں اگوائی، اور اس کے نتیجے میں ایران کی اپنی اس زمانے کا انگریز، تو اس کے نتیجے میں پورے ایران میں کاشت صرف تمباکو کی ہوئی. تو پتا چلا کہ اس کے نتیجے میں ایران میں تمباکو تو اگے گا لیکن ان کی ساری معیشت بیٹھ جائے گی، ان کی انگریز کی ایک سازش ہے. جب خبر پہنچی مرجع اعلیٰ تک تو انہوں نے ایک فتویٰ دیا، ایک سطر میں صرف، کہ آج کے بعد تمباکو کا استعمال حرام ہے. ایک سطر مرجعیت کی طاقت نے دیکھا. اس کے نتیجے میں لوگوں نے وہ ساری فصلیں جلا دی، یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، تمباکو کی ساری فصلیں جلا دی، ساری سازش دھری کی دھری رہ گئی. بادشاہ صفوی آیا اپنے محل میں، اس کو حقہ چاہیے، کنیز سے کہا حقہ لے آؤ. کہا کہ وہ ملکہ نے تمام حقے توڑوا دیے. کہا وہ کیوں؟ کہا ابھی سے پوچھے. ملکہ کو بلوایا، کہا کہ یہ حقے سنا ہے کہ آپ نے توڑوا دیے. کہا کہا کیوں؟ کہا کہ ان حقوں کا استعمال حرام ہو گیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ افسانہ نہیں ہے، تاریخ ہے، پوچھا کہ کس نے حرام کیا ہے؟ تو جواب سنیے. کہا کہ اس نے حرام کیا ہے جس نے مجھے تم پر حلال کیا تھا. یہ مرجعیت کی طاقت ہے، یہ فتاحت کی طاقت ہے. یہ جو آج پوری دنیا میں تشیع سرمایہ دارانہ نظام اور پوری دنیا کی استبدادی اور استعماری طاقتوں کے خلاف اللہ کے دین کا چہرہ بن کر کھڑا ہے, یہ اسی مرجعیت اور رہبریت کی برکات میں سے ہے. لہذا اس کو نشانہ نہ بنایا جائے گا, اس کو نشانہ نہ بنائے تو کس کو بنائے؟ لہذا اب اس کو نشانہ بنانے کے لیے کبھی نادان دوست کام آتے ہیں اور کبھی دانا دشمنوں کی وہ جو کارستانیاں ہیں وہ کارگر ثابت ہوتی ہیں. اور دوسری طرف آزاداری ہے, آزاداری کو بھی افیون بنا دو, حریت کی بجائے سنانے کا ذریعہ بنا دو, جگانے کی بجائے لوگوں کو صرف ایک تسکین دے کر گھر بھجوانے کا ذریعہ بنا دو, لوگوں سے کہو کہ ہاں آزاداری کرے گریا کرے ہوئے اور اس کے بعد گھر جائے جنت تیار ہے. نہیں بھائی, جنت اس طرح سے تیار نہیں ہے. ہماری جنت وہ نہیں ہے جس کو تم نے جنت سمجھا ہوا ہے. ہماری جنت کا نام ہے حسین ابن علی, ہماری جنت کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہمیں اگر ان تک پہنچنا ہے تو ان کی فکر کے ذریعے سے پہنچنا ہے, ان کے اس بیدار کردار کے ذریعے سے پہنچنا ہے. اور وہ کردار اگر آزاداری کے ذریعے سے زندہ ہو جائے تو آزاداری حقیقی آزاداری بھی ہے اور ہمیں حسین ابن علی سے جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے. سلوات علیہ محمد والا. ایک دم پھر اونچی آواز سے سلوات علیہ محمد والا. حقیقت مسائل کے ایام, مسائل انسان جب ان مسائل کو یاد کرتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے, دل تڑپ اٹھتا ہے. یہ دل کا تڑپنا اس دل کی پاکیزگی کی علامت ہے. دل پاکیزہ ہو, دل خود اور ملتت اہل بیت سے نورانی ہو, تو ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت پر ہونے والے مظالم کو سن کر انسان اپنی آنکھوں پر سے اشکوں کو روک سکے. کسی شاعر نے کہا تھا, فارسی شاعر نے کہا کہ کربلا در کربلا میم اگر زینب نہ ہوتی, اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی. اگر کربلا پر زندہ رکھا ہے تو زینب الکبریٰ نے رکھا. اگر ہمارے اندر حریت کو زندہ رکھا ہے تو زینب الکبریٰ نے زندہ رکھا. زینب الکبریٰ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, اگرچہ اس معنی بارہ معصوم کی سطح کی عصمت کے قائل نہیں ہے, لیکن معصومہ ایسی معصومہ جو ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اللہ سے جوڑ سکتی ہے اور ہمارے اندر کی دنیا تبدیل کر سکتی ہے. حضرت زینب کی جو شجاعت ہے, حضرت زینب کا جو صبر ہے, وہ صبر کہاں اور دنیا کہاں؟ حضرت زینب کا صبر بڑا ہی عجیب صبر ہے. شام غریبہ کے بعد عمر رضی نے واقعہ لکھا, وہ کہتے ہیں کہ جب گیارہویں کا دن چڑھا تو خیمے سارے جل چکے تھے, بچے مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے. اب اہل بیت نے ان بچوں کو ایک ایک کر کے جمع کرنا شروع کیا, بڑی مشکل سے تمام بچوں کو جمع کیا, پتا چلا دو بچے نہیں ہیں. جب تحقیق کی تو پتا چلا رات کو وہ دو بچے اس تنہائی میں اور اس خوف کی کیفیت میں دنیا سے گزر چکے ہیں اور جامع شہادت میں اچھا چکے. اس مایوسی کے عالم میں, اس درد کے عالم میں زینب سلام اللہ علیہا ان بچوں کی نگہبان بھی ہے اور اس رکے ہوئے قافلے کی امامت بھی ان کے ہاتھ میں. زینب سلام اللہ علیہا نے اس قافلے کو جمع کیا اور اب لشکر نے اعلان کیا کہ ہم نے کوچ کرنا ہے کوفہ کی طرف. اب جب کوچ کرنے کا وقت آیا تو منظر عجیب تھا, منظر عجیب تھا. اب گھوڑے تو تیار تھے, سواریاں تیار تھیں, لیکن سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا. ایک وہ دن تھا جب مکہ سے یہ قافلہ نکل رہا تھا اور چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے اور اہل بیت کی ان مخدرات کو کبھی عباس کندہ دے رہے تھے، کبھی علی اکبر کندہ دے رہے تھے، کبھی خود حسین نے علی اپنے گھٹنوں پر ان خواتین کو چڑھا کر سواریوں پر چڑھا رہے تھے، لیکن آج 11 محرم کو صورتحال ایسی تھی کہ ان کو سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا اور مخدرات عصمت و طہارت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس اثنا میں جب ان کو سوار کرانے کا مرحلہ آیا تو کچھ یزیدی لشکر کے لوگ قریب آئے، جیسے ہی قریب آئے غیرت زینبی کی آواز بلند ہوئی، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہمارے قریب نہ آنا۔ زینب کبرا خود اٹھی، ام کلثوم خود اٹھی، بچوں کو ایک ایک کر کے سوار کرایا، خواتین کو ایک ایک کر کے سوار کرایا۔ زینب وہ نحیف کمزور خاتون جس نے اس رات نماز تہجد بھی زمین پر بیٹھ کر پڑھی ہے، وہ خاتون آج مجبور ہے اپنے اس نحیف بدن کے ساتھ ان خواتین کو سواریوں پر سوار کر رہا ہے۔ تو جب یہ ساری سواریاں مکمل ہوئی تو اب باری آئی خود زینب کبرا کی، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بیمار قریب آئے، وہ بیمار جو پہلے نشی کے عالم میں تھے خود سنبھل نہیں سکتے تھے، لیکن اب ان کے کندھوں پر باری آئی تو زینب کبرا کو سوار کرانے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ جب ان سواریوں کو سوار کرا لیا گیا اور ان کا رخ کوفہ کی طرف موڑا گیا تو تاریخ نویس کہتے ہیں کہ زینب کبرا نے شمر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ شمر تم لوگوں نے جو ظلم کرنا تھا کر لیا، لیکن ایک ہماری ایسی پیاس ہے جو بجھی نہیں ہے، ہم اپنے شہداء سے مل نہیں سکے، ہم اپنے شہداء پر گریہ نہیں کر سکے، ہمیں اگر ممکن ہو تو ان شہداء کے درمیان سے اتار دو، لاشوں کے درمیان سے اتار دو تاکہ ہم قریب سے ان کا دیدار تو کر سکیں۔ جیسے ہی یہ مطالبہ ہوا شمر نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم آپ کو درمیان سے بلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ قیامت خیز مرحلہ ہے۔ جیسے ہی یہ سواریاں ان لاشوں کے قریب آئی گا تو اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ اب یہ بیویاں صبر نہ کر سکی، ہر بیوی اپنے آپ کو سواری کے پشتر سے زمین پر گراتی اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل اپنے شہید کے لاشے پر پہنچتی اور اس لاشے کو سینے سے لگا کے دیکھتی کہ ہائے میرے بھائی تم ہی ہو۔